আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বাদু ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু তাবারাক ওয়া তাআলা কামা ওয়ারাদা ফি সূরাতিল ফুরকান আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ الفرقان کا چھٹا اور آخری رکوع تلاوت کیا گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں خطبات جمعہ میں قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب ہے جو سورۃ العصر کی تشریح پر مبنی ہے، اس کا سلسلہ وار درس دیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ اس وقت ہم اعمال صالح اس کی تشریح میں دوسرا درس جو سورۃ الفرقان کی آخری آیات پر مبنی ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. پچھلے دو ہفتوں میں الحمدللہ ہم نے عباد الرحمن کی چند صفات جن کا مطالعہ ہم نے کر لیا, پہلے ہم ان کا اعادہ کریں گے, اپنے ذہن میں ان کو تازہ کریں گے, اور پھر انشاءاللہ آج جن آیات کے حوالے سے عباد الرحمن کی کچھ صفات رہ گئی تھیں انشاءاللہ اس کا ہم مطالعہ کریں گے. سورۃ الفرقان کا یہ رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس رکوع میں, ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پسندیدہ, اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں. لہذا بالکل ابتدائی میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے, اور یہ عباد الرحمن کی جو صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں ہمیں اسی نقطہ نگاہ سے سننے کی, سمجھنے کی توفیق دے کہ پھر ہم ان پر عمل بھی کر سکیں. لہذا عباد الرحمن کی صفات میں پہلی صفت, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں بڑی نرمی کے ساتھ. گویا اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفت نمبر ایک, ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے, انکساری ہوتی ہے, تکبر نہیں ہوتا, اور یہ انسان کی جو چال ہے یہ اس بات کی غمازی کر رہی ہوتی ہے, ریپرزنٹیٹو ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر زمین پر چلتا ہے, یا خدا نہ خواستہ تکبر اس کے اندر موجود ہے. تو رحمان کے بندے زمین پر عجز اور انکساری سے چلتے ہیں, نرمی سے چلتے ہیں, تکبر اور بڑائی اور کبریائی اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اسی طرح دعوت و تبلیغ کی جدوجہد کے دوران جب ایسے لوگ جو نا سمجھ ہیں, بے علم ہیں, جذباتی ہیں, جب وہ دینی معاملات میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو اللہ کے یہ بندے اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں, اور ایسے نادان اور جذباتی لوگوں سے بحث و مباحثہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. لہذا فرمایا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب ان سے مخاطبہ کرتے ہیں ایسے لوگ جو بے علم ہیں تو وہ ان سے بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سلام کر کے ان سے جدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو رب سبحانہ و تعالیٰ سے ایک بڑا بھرپور تعلق خاص طور پر رات کی نماز کے ذریعے قائم کرتے ہیں. پانچ وقت باجماعت نماز تو پڑھتے ہی ہیں. فرمایا, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ راتیں بسر کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. اس کی بہترین مثال جناب نبی کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رات کا اکثر و بیشتر پہر یا تو تلاوت قرآن حکیم قیام کی حالت میں کرتے تھے, اور ظاہر بات ہے طویل سجدے بھی کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا اللہ سے رب کے ساتھ تعلق راتیں بسر کرتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. ان تمام چیزوں کے باوجود آخرت پر اتنا یقین ہے, اور خاص طور پر جہنم کے عذاب سے ہر وقت لرزاں رہتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, ربنا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, کہ اے ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے, ان عذابہا کان غراما, یقیناً وہ عذاب چمٹ جانے والا ہے, انہا ساعت مستقرا و مقاما, یقیناً وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے, عارضی قیام کے لیے بھی اور مستقل قیام کے حوالے سے بھی. اسی طرح عباد الرحمن پیسہ کمانے اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں, لہذا بڑی خوبصورت ان کی صفت بیان ہوئی, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما, اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں, بخل کرتے ہیں, بلکہ اس کے درمیان کی روش اختیار کرتے ہیں. پھر تین گناہ عظیم, گناہ کبیرہ, ان سے متعلق ہم نے الحمدللہ پچھلی مرتبہ تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ عباد الرحمن اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ خطرناک ترین, سب سے زیدہ بدترین گناہ وہ شرک ہے. لہذا فرمایا, والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی جھوٹے معبود کو نہیں پکارتے بلکہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے دعا بھی کرتے ہیں۔ پھر دو مزید گناہ ایسے جو انسانی معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، ایک انسانی جان کا احترام جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، لہذا وہ کسی بھی انسانی جان کو قتل نہیں کرتے۔ والذین لا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، نہیں قتل کرتے وہ کسی ایسی جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہے۔ اور یہ بات عرض کی گئی تھی پچھلی مرتبہ کہ ہر انسانی جان محترم ہے، انسان انسانیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کو جائز نہیں ہے قتل کرنا۔ ہاں چند شکلیں ہیں، جائز شکلیں ہیں جو میں نے پچھلی مرتبہ کافی تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کر دی تھیں۔ بہرحال فرمایا کہ یہ کسی ایسی جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہے قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، گویا بے حیائی اور فحاشی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، گناہ کبیرہ کرے گا، وہ لازمن جا پڑا بڑے گناہ میں۔ گویا شرک، قتل اور زنا یہ بدترین گناہ ہے جس کا الٹیمیٹ نتیجہ جہنم کے عذاب ہے۔ فرمایا یضاف لہ العذاب، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، اور ایسا شخص جہنم کے عذاب میں گرے گا رسوا ہوتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو تمام گناہ کبیرہ سے شعوری طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک، قتل، عمد اور خاص طور پر زنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ توبہ اور اس کی شرائط سے متعلق پچھلی مرتبہ کافی تفصیلی گفتگو ہوئی، ذہن میں تازہ کیجئے۔ دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ انبیاء کرام، ان کے بارے میں رب سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ انسانوں میں سے جو بھی انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ خطا کار ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین توابون، آدم کے تمام ہی بیٹے خطا کار ہو سکتے ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کر لیں، جو واپس پلٹائیں رب سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ لہذا توبہ کے حوالے سے بڑا ہی جامع مقام ہے قرآن حکیم کا، الا من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا، سوائے ان لوگوں کے جو پلٹ آئے اللہ کی طرف، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں، اعتراف جرم کر لیں، اور رب کی جناب میں پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، و آمنا، اور پھر شعوری طور پر ایمان کی تجدید کریں۔ اگر پہلے کفر یا شرک میں ملوث تھے تو اس سے معافی مانگ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوں، اور کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کی راہ پر آ جائیں۔ تو سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، ایمان لائیں، وعمل عملا صالحا، اور توبہ کرنے کے بعد اپنے عمل سے ثابت کریں کہ انہوں نے جو توبہ کی ہے وہ سچی توبہ ہے، یعنی گناہوں سے اجتناب کیا جائے شعوری طور پر، خاص طور پر گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ ان تین شرائط کے ساتھ جو شخص توبہ کر لے، پلٹ آئے اللہ کی جناب میں، اس کے بارے میں فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کی برائیاں، سیئات، نیکیوں میں بدل دیتا ہے، بھلائیوں میں بدل دیتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور رب سبحانہ وتعالی تو ہے ہی بخشنے والا، مہربان۔ اسی طرح فرمایا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، دوسری مرتبہ دویا امفیسائز کیا، تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی، جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے، گویا اپنے عمل سے ثابت کرے کہ جو اس نے توبہ کی ہے، جو معافی مانگی ہے، واقعتاً اپنے عمل سے ثابت کرے مرتے دم تک کہ وہ دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو یقیناً یہ ہیں وہ لوگ جو واقعتاً توبہ کرتے ہیں جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے، صحیح معنوں میں توبہ، شعوری توبہ، توبۃ النصوحہ، یہی ہے کہ انسان اپنے ماضی پر جو بھی خطائیں کوتاہیاں گناہ ہیں اس پر شرمندہ ہو، اللہ کی جناب میں پلٹ آئے اور اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑگڑا کر معافی مانگ لے، تو اس کی ساری زندگی کے جو بھی خطائیں کوتاہیاں اللہ پاک معاف فرمانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن شرط ویسے آخر میں بیان ہوئی تھی الحمدللہ کہ پھر وہ توبہ شعوری توبہ ہو اور مرتے دم تک انسان اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہو کہ وہ رب کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت پر مبنی زندگی گزار رہا ہو۔ یہاں تک وہ آیات تھی آیت نمبر 71 تک الحمدللہ جو ہم نے پچھلے تین جمعے میں پڑھی ہیں، آج انشاءاللہ اس کا جو آخری حصہ ہے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ مزید فرمایا والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے پسندیدہ رحمان کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو لوگ شامل نہیں ہوتے جھوٹ کام میں۔ جھوٹ، اس سے شدید نفرت انسان کی فطرت میں موجود ہے، فطری طور پر انسان سچ کو اور سچائی کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ اور جھوٹے انسان سے نفرت کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ لہذا اللہ کے بندے، پسندیدہ بندے وہ ہیں جو کسی بھی جھوٹے معاملے میں اپنے آپ کو موجود پانا، جھوٹی گواہی دینا ہرگز پسند نہیں کرتے۔ لہذا اس حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھی ہے کہ یہ اخلاقی برائی ہے اور بدترین اخلاقی برائیوں میں سے ایک برائی یہ جھوٹ ہے، اور ظاہری بات ہے پھر ایک جھوٹ کی وجہ سے پھر جھوٹ در جھوٹ، جھوٹ در جھوٹ انسان کا پورا اخلاق جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الصدق ینجی، صدق سچائی نجات دلاتی ہے، دین کی راہ پر لے کر آتی ہے، والکذب یا والکذب یہلک، اور جو جھوٹ ہے وہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان جو جھوٹ کا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، وہ باہمی اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بول دے اور بیوی کو معلوم ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو وہ جو اعتماد تھا، ٹرسٹ، وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے، نازک رشتہ، یہ بنیادی طور پر ہے ہی اعتماد کا رشتہ۔ لہذا اگر خاندانی معاملات میں جھوٹ بولا جا رہا ہے تو وہاں اس کا جو ہے نقصان ہوتا ہے، کاروباری معاملات میں اگر جھوٹ بول دیا جائے تو ایک مرتبہ اگر جھوٹ کھل جائے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس بزنس مین کا جو اعتماد ہوتا ہے، کریڈیبلٹی جس کو کہا جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ کے بندے شعوری طور پر اپنے آپ کو جھوٹ بولنے، جھوٹے معاملات، جھوٹی گواہی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے جھوٹ کام اور جھوٹے معاملات سے محفوظ رکھے اور سچ پر عمل کرنے اور سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین لا یشہدون الزور، پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اب یہ ایک باوقار شخصیت کی علامت ہے کہ جب وہ گزرتے ہیں کسی لغو بات سے تو گزر جاتے ہیں وہاں سے بزرگانہ طریقے سے، بہت ہی لا تعلق ہو کر اپنے آپ کو اس چیز سے بچاتے ہوئے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ کچھ اخلاقی اور ایک کردار ہیں جو کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ لہذا عباد الرحمن جہاں اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں، یہ شروع سے بات چل رہی ہے کہ اہم ترین چیز ہمارے پاس کیا ہے، جو اسٹوڈنٹ امتحان دے رہے ہوتے ہیں پورے سال انہوں نے محنت کی ہے، میتھس کا پیپر ہے، کیمسٹری کا پیپر ہے، فزکس کا پیپر ہے، صبح شام محنت کرنے کے بعد اب جب کوشچن پیپر ان کے ہاتھ میں آتا ہے، 9:30 بجے پیپر شروع ہو رہا ہے اور 12:30 بجے ختم ہو رہا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو ان 3 گھنٹوں کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتا ہے، پورا سال اس نے محنت کی ان 3 گھنٹوں کے لیے۔ اب اگر کوئی شخص 3 گھنٹوں کے اندر وہ پیپر نہ کرے کہ جو پوچھا گیا ہے، تو وہ سب جانتے ہیں کہ اس کا پیپر جو ہے وہ خراب ہوگا، فیل ہو جائے گا۔ ہم اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں، رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے جو بار بار ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ دنیا میں انسان کو رب سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، امتحان گویا ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے فرمایا۔ وہ رب جس نے موت اور زندگی کو اس لیے تخلیق فرمایا، اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں۔ تو دنیا کیا ہے، دار العمل، دار الامتحان، اور اس دار العمل اور اس دار الامتحان میں ہمارے پاس سب سے قیمتی ترین شے وہ وقت ہے، ٹائم ہے. اب اگر سب کچھ جاننے کے باوجود کہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، ہم اس کو بےہودہ لا یعنی اور لغ باتوں میں ضائع کر رہے ہوں، تو اس قوم کو سلوٹ کرنا چاہیے. یہ پاکستانی قوم ہے جو کل آپ کو معلوم ہوگا پورے پاکستان میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. آپ کو معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اہم ترین کام آ رہا تھا ٹی وی پر، اور وہ تھا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ایک ٹی وی میچ لائیو آ رہا تھا، اور اس کا انجام کیا ہوا وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی سٹے باز ہیں انہوں نے خوب سٹا لگایا اور خوب پیسہ کمایا، پوری قوم کا ٹائم برباد کیا. اور پھر جو آؤٹ پٹ ریزلٹ ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں کہ ہر شخص، جو کرکٹرز ہیں، جو سٹارز ہیں، ان کو گالیاں بکرے ہیں، انہوں نے جو ہے فکسنگ کی ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے. لیکن سوچئے ذرا پوری قوم کر کیا رہی تھی ان تین چار گھنٹوں کے دوران. مساجد میں حاضری کا جائزہ لیں تو آپ کو بڑا افسوس ہوگا کہ ریگولر نمازی، جو پانچ وقت کے نمازی ہیں، وہ بھی ذرا لیٹ آئے اور جلدی چلے گئے، یا پھر یہ کہ آئے نہیں، تشریف ہی نہیں لائے، گھر میں ہی پڑھ لیا، کیونکہ سارا دل، سارا کا سارا ذہن وہ کرکٹ میں لگا ہوا تھا. اور جو جنازہ نکلا کرکٹرز کا وہ سب جانتے ہیں. تو بہرحال آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں صرف ڈائریکٹلی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پریکٹیکل ایک مثال ہے لغو کام کی. اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ فزیکل فٹنس کے لیے اگر کوئی گیم وغیرہ کھیلے جا رہے ہوں تو وہ اسلام میں ممنوع ہے. اگر فزیکل فٹنس کے لیے کوئی ایسا ایکٹیویٹی استعمال کی جائے اس کو اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے اگر میں کوئی گیم کھیل رہا ہوں تو اس کا فائدہ تو مجھے ہو رہا ہے، پوری قوم کا وقت پیسہ برباد نہیں ہوگا. اور ظاہر بات ہے لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے بھی نہیں ہوئی کہ قوم اتنا امکان دیکھ رہی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ تھی کس کی تھی؟ جتنی بھی ہماری کمپنیز ہیں جو پیسہ لگا رہی ہوتی ہیں، جیز اپنا ہے، یہ جیز اپنے کو پیسے کون دے رہا ہے شاید افریدی کو اتنے کروڑوں روپے؟ ظاہر بات ہے اربوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی، تب کہیں جا کر یہ صورتحال تھی. بہرحال لغو اور لایانی ہر قسم کی وہ بات جو وقت ضائع کر رہی ہو، جس میں انسان کو کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو رہا، نہ آخرت کو کوئی فائدہ ہو رہا، وہ ہے لغو بات. ابھی ڈائریکٹلی کیونکہ کرکٹ پہ آ گیا، سیزن ہے کرکٹ کا، تو بہرحال سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ کیا ہم ان اوقات کو کسی اور اچھے کام میں، اچھے مصرف میں استعمال نہیں کر سکتے؟ پوری کی پوری قوم اس کام میں لگی ہوئی ہے، اور کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں جو ہمارے سروں پر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں. پوری قوم جو ہے بحیثیت مجموعی لغو اور لایانی اور بےہودہ قسم کی باتیں ہیں جس میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے. بہرحال اللہ کے بندوں کا معاملہ کیا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ اس طرح کی لغو بےہودہ اور لایانی باتوں سے گزرتے ہیں تو ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس وقت کا صحیح استعمال، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد ایک اور بڑی اہم صفت عباد الرحمن کی، وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ، یہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کروائی جاتی ہے، تذکیر کروائی جاتی ہے، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا، تو وہ ان آیات پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. یہ گویا وہ صفت ہے کہ بات کو غور سے سنتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو اس میں عملی پہلو ہوتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں ایک اور دوسری نمایاں بات جو آپ نے محسوس کی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کروائی جاتی ہے. کوئی جھوٹے سچے واقعات نہیں، کوئی ایسے واقعات کے انسان کو جو ہے جوش آ جائے، ایسی باتیں نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے ذریعے دینی فرائض کا شعور بیدار کیا جاتا ہے، آخرت میں جواب دہی کا احساس پیدا کیا جاتا ہے. یہ اگر کیا جا رہا ہو، تذکیر بالقرآن کہا جاتا ہے، اس کے باوجود ان کی شخصیت میں، ان کے کردار میں، ان کے معاملات میں کوئی اثر نہ ہو رہا ہو، تو در حقیقت یہ شخص ڈیف اینڈ ڈم، اندھا اور بہرا ہے، اس کے اندر کوئی غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. جیسے اردو زبان میں ایک مشہور محاورہ ہے، بھینس کے آگے بین بجانا بالکل بیکار ہے، اس کے اندر سینس ہی نہیں ہے سمجھنے کی کہ بین کی ٹون کیا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں لیکن ان کی شخصیت پر، ان کے کردار پر، ان کے معاملات پر، ان کے اخلاق پر ان آیات مبارکہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، یا پھر یہ کہ وہ دونوں کان کھول کر سنتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ آیات قرآنی ان کی شخصیت پر کوئی اثر جو ہے مترتب نہیں کر رہی. اس حوالے سے ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے. رب یہ چاہتا ہے کہ جب اس کی آیات پڑھی جا رہی ہوں تو آیات قرآنی کے ذریعے جب تذکیر و یاد دہانی کروائی جا رہی ہو تو بڑے غور سے توجہ کے ساتھ متوجہ ہو کر ان آیات کو سنا جائے. یہ قرآن حکیم کے کچھ آداب ہیں جو ہم سب کو ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے. پہلی بات, جب قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہو, اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہا کرو اور غور سے سنا کرو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب درس قرآن ہو, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, قرآن حکیم سے متعلق تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں, تو خاموشی سے بہت توجہ کے ساتھ قرآن حکیم کو سننا چاہیے. لیکن یہاں یہ بات بھی صرف متوجہ کرنے کے لیے عرض کرتا چلوں کہ جب اللہ رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہمارا ذہن منتشر ہوتا ہے, اور خاص طور پر ایسے اجتماعات میں, جمعے کے دن ہم آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, تو اب نیند کا غلبہ بھی آ جاتا ہے, بعض اوقات تھکن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہمیں شعوری طور پر ان چیزوں کے حوالے سے بچنا چاہیے کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے, اللہ کی آیات کے ذریعے تذکیر و یاد دہانی کروائی جا رہی ہے, تو اندھے بہرے ہو کر نہ گریں بلکہ ان آیات پر غور کریں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور مزید یہ کہ جو عملی پہلو ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات مبارکہ کے حوالے سے تذکیر و یاد دہانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہ بات اس سے پہلے عرض کی جاتی رہی ہے کہ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آیات قرآنی کے ذریعے یاد دہانی کروایا کرتے تھے. اور الحمدللہ جمعے کا یہ جو نظام ہے, یہ بہت ہی خوبصورت نظام ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا. جمعے کے دن لوگ تیار ہو کر آئیں. تیار ہو کر آنا کیا ہے؟ اچھی طرح غسل کرنا, یہ مسنون ہے, آپ کے علم میں ہوگا. جمعے کے دن جو شخص اچھی طرح طریقے سے غسل کرے گا, اس لیے کہ مسجد میں جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے, اس کا بھی اجر و ثواب ہے. اور پاکیزہ لباس, ایسا لباس جو پاکیزہ ہو, صاف ستھرا ہو, اور پسندیدہ لباس خاص طور پر سفید رنگ کا لباس پہن کر جب مسجد میں آئے, خوشبو لگا کر, یہ بھی پسندیدہ ہے, مسنون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لہذا مسجد کا ماحول ایسا ہو کہ وہاں پر اللہ رسول کی جب بات کی جا رہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ متوجہ ہوں. اور اب اصل کام کیا ہے؟ یہ جو نائب رسول ہے اس کا بنیادی کام کیا ہے؟ اس کا بنیادی کام تذکیر و یاد دہانی. قرآن حکیم, سورۃ الاعلیٰ, سورۃ الغاشیہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے, یا کی مستقل سنت ہے. سورۃ الاعلیٰ میں اللہ پاک نے حکم دیا فذکر ان نفعات ذکرہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یاد دہانی کروائیے, اور یقیناً یہ یاد دہانی کروانا فائدہ مند ہوگا. ظاہری بات ہے کسی چیز کو بار بار جب پڑھا جائے, بولا جائے, تو انسان جو ہے وہ اس سے یاد دہانی حاصل کرتا ہے. تو ان اہم باتوں کی طرف یاد دہانی کہ اس کائنات کا رب کائنات صرف ایک ہے, اللہ سبحانہ و تعالی, اور اس رب کائنات نے تمہیں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. تم محض جانور نہیں ہو, یا نرے جانور نہیں ہو کہ جو جانور کی یا اینیمل انسٹنکٹس ہوتی ہیں اس کے لیے تم اپنی زندگی گزار دو, بلکہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ایک مقصد کے لیے, اعلیٰ مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. لہذا اس مقصد حیات کو, پرپز آف کریشن کو بار بار ذہن میں تازہ کرنا, یہ اصل میں نائب رسول کی بنیادی ذمہ داری. اور پھر اس کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ یہ دنیا کی زندگی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ وہ کسی کی کسی وقت بھی آ سکتی ہے, اور موت کے بعد دی اینڈ نہیں ہے, بلکہ موت کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوگی. موت زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. تو اس بات کی یاد دہانی کرانا کہ یہ عارضی زندگی ہے, ٹیمپرریلی ہم یہاں پر موجود ہیں, اصل زندگی تو ہماری وہ ہے جو ہمیشہ ہمیش کی ہے. سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیات ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا, اے لوگو تم دنیا کی زندگی کو بڑی اہمیت دیتے ہو, اس کے لیے بڑی پلاننگ کرتے ہو, بڑی جافشانی کرتے ہو. والآخرت خیر وابقا, حالانکہ آخرت زیادہ بہتر بھی ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے, باقی رہنے والی ہے. تو ان باتوں کی یاد دہانی کروانا, یہ ہے بنیادی طور پر نائب رسول, اس کی جو ہے وہ ذمہ داری. بہرحال والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر جب ان کو رب سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کروائی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ ان آیات کو غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اب آیت نمبر 74 جو ہے یہ عباد الرحمن کی اس صفت کو نمایاں کرتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے بارے میں فکر مند رہتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی دعا کرتے رہتے ہیں. بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ، قرآن حکیم کی خوبصورت ترین دعاؤں میں سے ایک. میں گزارش کروں گا آپ تمام خواتین و حضرات سے کہ اس دعا کو شعوری طور پر سمجھ کر یاد کر لیجئے، زبانی یاد کر لیجئے، اور اپنی دعاؤں میں خاص طور پر ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے. ایک سب سے بڑی فضیلت اس کی یہی ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی ہے، اس سے عظیم اور کیا دعا ہو سکتی ہے. لہذا اپنے بارے میں فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. پہلے دعا کا ترجمہ سن لیجئے، فرمایا والذین یقولون، اور عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اس طرح سے دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی شکل میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی قیامت کے دن جب ہم چل رہے ہوں تو ہمارے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ سارے کے سارے متقین ہوں، پرہیزگار ہوں. جیسے میں نے عرض کیا قرآن حکیم کی انتہائی جامع دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی شکل میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہاں پہلا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ جب انسان خود نیک ہوتا ہے تو نیکی کی علامت یہ ہے، اس کے نیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو اپنے بارے میں فکر مند ہے سب سے زیادہ وہ فکر مند ہوتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں. لہذا اس کے لیے ایک مثال اگر میں دوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں تبانی قربانیوں کے نتیجے میں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا پہلا سوال کیا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ کیا معلوم ہوا؟ نیک آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے. ذرا ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے. انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا کہ کیسے ہم اپنی بیوی اور اولاد کی تربیت کریں. بہرحال بڑی خوبصورت دعا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. نماز کے آخر میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ نماز کا جو آخری حصہ ہوتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے، یہ ہے پیک ٹائم دعا کرنے کا. دعا کا اصل ٹائم وہ ہے، سلام پھیرنے سے پہلے پوری نماز پڑھ لی آپ نے، ختم ہو گئی، درود شریف پڑھ لیا، اب جو دعا ہے یہ اصل میں پیک ٹائم ہے. ہم اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے. لہذا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خوبصورت دعا ہے جو نقل کی علماء کرام نے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تم مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ تو مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان کو بخش دے جس دن وہ حساب کتاب کا دن ہوگا. اتنی جامع دعا قرآن حکیم کی، کمپریہنسو، یہ ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. بہرحال میں کس ریفرنس میں عرض کر رہا تھا، نیک آدمی وہ ہے جو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر کرتا ہے. قرآن حکیم نے سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے. وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان پر انتہائی شدید اور تنخو قسم کے فرشتے جو ہیں وہ مامور ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے. تو سوچئے ذرا گھر والوں سے اگر محبت ہے صحیح معنوں میں محبت ہے تو اس کا عملی اظہار کیسے ہونا چاہیے؟ اس کا عملی اظہار اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جہاں ہمیں ان کی دنیا کی فکر کرنی ہے، روٹی کپڑا اور مکان کی، تعلیم کی، تربیت کی، سیکیورٹی کی، اسی طرح میڈیکل کی، ان تمام چیزوں کی فکر ہم نہیں کرنی ہے، لیکن اس میں اہم ترین فکر یہ ہے کہ یہ میری بیوی اور میری اولاد جہنم کے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ ہے جو کہ عباد الرحمن کی عباد الرحمن کو جو ہے فکر لاحق ہوتی ہے۔ لہذا اس حوالے سے چند عملی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی اور ہماری اولاد نیک بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، اور قیامت کے دن ان سے متعلق جو سوال ہو تو ہم سرخرو ہو جائیں، یہ بھی حدیث سن لیجئے، پھر اس کی میں وضاحت کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کلکم رائن، تم میں سے ہر شخص رائی ہے، نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعْيَتِهِ، اور تم میں سے ہر شخص سے سوال ہوگا اس کی رعایا کے بارے میں۔ لہذا رعایا میں سب سے اولین جو معاملہ ہے وہ خاندان کا ہے، سربراہ خاندان سے سب سے پہلا سوال ہوگا کہ اس نے اپنے سب آرڈیننٹ بیوی اور اولاد کی کیا تربیت کی۔ لہذا نہ صرف یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، بلکہ عملی طور پر اصلاح کا معاملہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کی حیثیت میں پیش کرتے ہیں۔ معاملہ کچھ یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو تو ہمیں بھی اپنے سیرت اور کردار کو ان کے سامنے ایک ماڈل کی حیثیت میں پیش کرنا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اگر میں خود جھوٹ بولتا ہوں، خود نماز نہیں پڑھتا، خود دو نمبر کام کرتا ہوں، خود رشوت لیتا ہوں، تو میں کبھی بھی ایکسپیکٹ نہ کروں کہ میری اولاد میرا حکم مانے اور نیک کام کرے گی۔ ہاں اگر میں خود دیندار ہوں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حلال روزی کمانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو مجھے امید کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کہ میری اولاد بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ تو سب سے پہلی چیز عملی طور پر انسان کو اپنا عمل درست کرنا ہوگا، اپنے قول اور فعل کا تضاد درست کرنا ہوگا، اور روزی روٹی حلال کی ہے جو کہ اپنے بچوں کو کھلانی ہوگی۔ نمبر دو، اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا ہوگا۔ یہ آسان کام نہیں آج کے دور میں۔ گھر میں سب سے بڑی مصیبت جو ہم سب کے گھروں میں ہوتی ہے وہ ٹیلی ویژن ہے، اور ٹیلی ویژن جس طرح سے ہمارے بچوں، ہماری نئی نسل کی اخلاقی تربیت کر رہا ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اخلاق کو برباد کر رہا ہے، تو اس میں کسی نوعیت کا کوئی اختلاف نہیں، تمام لوگوں کے نزدیک یہ متفق علیہ بات ہے کہ ٹیلی ویژن اکثر و بیشتر ہماری نئی نسل کی اخلاقی بیراروی کا ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس میں خاص طور پر جو ایڈز آتے ہیں، کبھی کبھار تو اگر نظر پڑتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ گراوٹ آ چکی ہے کہ چھوٹے بچے اور خواتین کے سامنے ایسی ایسی چیزوں کے ایڈ آ رہے ہوتے ہیں جو ایک زمانہ تھا کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سب کے سامنے دیکھا جائے۔ آج اس حوالے سے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کے ایڈ آ رہے ہیں۔ پھر ڈرامے، فلمیں، گانے اور کرکٹ میچ اکثر و بیشتر وقت ضائع کرنے والے ہیں اور اخلاق کو برباد کرنے والے ہیں۔ پھر ایک بات اور میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ ٹی وی چینلز پر جو ایڈورٹائز اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر و بیشتر موبائل فون کے ہیں، اور موبائل چاہے وہ کمپنیز ہوں یا پھر یہ کہ جو موبائل بنانے والی کمپنیز ہیں، بس انہی کے ایڈ آتے ہیں۔ گویا اس وقت قوم کے پاس اصل کام صرف یہی ہے کہ وہ موبائل خریدیں اور میسیجز کرتے رہے، ایک دوسرے سے رابطہ کرتے رہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس کا اچھا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ذرا پرسنٹیج نکال کے دیکھ لیجئے کہ کتنے پرسنٹ لوگ اس کو پازیٹو استعمال کرتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، جناب یہ تو ٹیکنالوجی ہے، اس کا استعمال تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بات صحیح ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن کتنے لوگوں کی تربیت کی آپ نے کہ اس کو پازیٹو استعمال کیا جائے۔ اکثر و بیشتر رات 12 بجے سے لے کر 7 بجے فری فور ہوم، 12 بجے سے لے کر 7 بجے تک کون کس سے بات کرے گا؟ ظاہری بات ہے کہ یہ ہے وہ بیراروی کی طرف لوگوں کو جانا، میسیجز اور ان چیزوں۔ بہرحال اس میں ہمیں اپنے بچوں کی، ہر شخص اپنے بچوں سے متعلق، اپنے متعلقین سے متعلق یہ ذمہ داری لے کہ ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو پاکیزہ ماحول دینا ہے، چیزوں کا صحیح استعمال بتانا ہے، خوف خدا پیدا کرنا ہے، آخرت میں جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہم کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اس کا استعمال آپ کے لیے جائز ہے، بلکہ پازیٹو ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ان کو ماحول نہیں دیا، اس سے بھی آگے بڑھ کر معذرت کے ساتھ مرض کروں گا، دیندار لوگ ہیں لیکن اپنے بچوں کو ایڈمٹ کہاں کراتے ہیں، ایڈمیشن کہاں دلا رہے ہیں، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ میں نے اپنے بچوں کو کہاں ایڈمٹ کرایا، کس اسکول میں، کیا میرے سامنے اسٹینڈرڈ ہے، معیار ہے؟ کیا واقعتاً ایسے اسکولوں میں جہاں پر اخلاق کا زوال نکل رہا ہو وہاں پر میں نے اپنے بچوں کو ایڈمٹ کرایا، یا پھر یہ کہ جہاں اللہ والے اللہ کے دین کی تعلیم دے رہے ہیں وہاں کرایا؟ یہ سوال میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. بہرحال یہ بہت اہم فیکٹر ہے بچوں کی تربیت کے لیے، اس کا مدرسہ یا اس کا اسکول کالج کا انتخاب یہ والدین نے کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے پاس تو کم رہتا ہے یا رہتی ہے اکثر و بیشتر اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کا ماحول ہے جو اس کو برباد کر رہا ہے. لہذا اس حوالے سے بھی ہمیں توجہ دینی ہے. آخری بات اس حوالے سے کرتا چلوں، جب دعا اللہ پاک نے سکھائی ہے تو ہمیں شعوری طور پر ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہماری بیویوں میں اور ہماری اولادوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اور اس کے حوالے سے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل پیش کرتے ہوئے. بہرحال انبیاء کرام نے بھی دعائیں کی ہیں، تو پھر ہمیں بھی اس حوالے سے توجہ دینی چاہیے. انشاءاللہ بھی یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں عباد الرحمان کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے لغو و لایانی اور بےہودہ قسم کی باتوں سے بچائے، اور اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.